وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چلے کے ناظرین، سلسلہ سیرت غوث اعظم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت، آپ کے حالات اور آپ کے اخلاق و عادات پر مبنی ہے سلسلہ، اور انشاءاللہ آج سلسلے میں ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مختلف حالات کے حوالے سے انشاءاللہ مبلغین سے مدنی پھول لیں گے۔ سلسلے میں اول تاخیر آپ شامل رہیے، آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور غوث پاک، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر مبنی ہے سلسلہ سیرت غوث اعظم، اور آج کا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات پر انشاءاللہ عزوجل مبلغین مدنی پھول دیں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی مولانا محمد آصف اتاری مدنی مدظل العلی اور مولانا محمد مہرود اتاری مدنی مدظل العلی تشریف فرما، انشاءاللہ یہ سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، غوث پاک کے حالات کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول دیں گے۔ غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قطبیت کا مقام عنایت فرمایا۔ آپ غوث اعظم ہیں، جیسے یقیناً آپ کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے۔ غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر ہیں، بلکہ کامل مظہر ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نہایت تمام مخلوقات میں یقیناً سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور عمدہ ہیں، تو وہی صدقہ حضور غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا، اور آپ کے بھی اخلاق، آپ کی سخاوت، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر آپ کی عبادت، آپ کا زاہدانہ انداز، دنیا سے بے رغبتی، خوف خدا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں نظر آتی ہے، اولیاء کاملین کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ اور سیرت کو سننے کا، سلسلے کے کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان خوبصورت عادات کو خود بھی اپنائیں، اور اپنے اندر وہ اچھی عادات پیدا کر کے اپنے لیے نجات آخرت کا سامان کریں۔ سلسلے میں اول تاخیر آپ شامل رہیں گے، انشاءاللہ سیرت غوث اعظم کا فیضان ہمیں ملے گا، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں اللہ نے چاہا تو توفیق ملے گی۔ تو سلسلے میں رہیے، انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں مبلغین کی طرف اور ان سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ آصف بھائی، پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات بھی بہت مشہور ہیں، آپ کا علمی مقام بھی بہت مشہور ہے، آپ کے تلامذہ، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین اور آپ کے اقوال، یہ سارے جو شہرت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی، اخلاق و عادات کے اعتبار سے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار کس کیفیت کا حامل تھا، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن اخلاق، اخلاق اصل میں خلق سے،
ٹھیک،
اور خلق وہی انسان کے عادات اور اس کے کردار، اس کے اوصاف،
جی،
کہ وہ لوگوں سے سلوک کیسا کرتا ہے، لوگوں سے اس کی مطلب ڈیلنگ کیسی ہے، عزت والا برتاؤ کرتا ہے یا بے عزتی والا کرتا ہے، اس کے پاس آنے والا اپنے من کی مرادیں پا کے جاتا ہے، اور اس کی خیر خواہی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پھر یاد رکھتے ہیں، اس سے خیر خواہی حاصل بھی کرتے ہیں۔
ٹھیک،
تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ نے بتایا کہ یہ اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ صفات کے مظہر کامل تھے. اور واقعی ایسا ہے کہ صفات وہاں پڑھی جائیں سیرت نبوی میں اور پھر ان کی زندگی میں بھی دیکھا جائے تو آپ بھی حسن اخلاق کے جو اوصاف سے نبوی تھے ویسے ہی اوصاف سے آپ متصف تھے.
سبحان اللہ.
ایک تو یہ کہ آپ ذکر و فکر میں مشغول بھی رہتے.
ٹھیک.
اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کہ طالب علمی کے دوران بھوک کا معاملہ, کیوں پرانے دور میں اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی
تھی. جی.
اگر آج ہم سفر کر کے کسی دوسرے مقام پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پہ ہاسٹل کی بھی سہولت ہوتی ہے, پھر میس یعنی کھانے پینے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے. دینی تعلیم میں بھی الحمدللہ کافی حد تک اس معاملے میں آگے بڑھوتری ہو چکی ہے, اضافہ ہو چکا ہے. اب ان دنوں جب طلبہ سفر کرتے تھے اور دوسری جگہ علم دین حاصل کرتے تھے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرنا ہوتا.
صحیح.
اب وہ کھانے پینے کا انتظام اسی وقت چلتا تھا جب تک کہ گھر والے جو رقم وغیرہ دی ہوتی تھی تو وہ. اب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے کچھ بوٹیاں, جیسے آج کل بھی کچھ بوٹیاں ہوتی ہیں,
جی جی,
تو کھاتے ہیں. جیسے پالک ہے, یہ بھی تو ایک سبزی زمین سے اگتی ہے, ہم کھاتے ہیں, ساگ کھاتے ہیں, مولی کھاتے ہیں, اس طرح کی کچھ چیزیں دریائے دجلہ کے کنارے اگتی تھی. تو وہاں آپ گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ اور آپ کے ہم اثر لوگ,
اللہ,
وہ بھی وہ تلاش کر
رہے ہیں.
اب آپ ان میں شامل ہونے کے بجائے واپس آ گئے کہ ایک کی کمی ہوگی, میری جگہ میرے بھائیوں کو وہ چیز ملے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
پیٹ بھرا ہو کسی کو کھلانا بڑا آسان ہوتا ہے.
صحیح.
اپنا پیٹ خالی ہو کسی دوسرے کا پیٹ بھرنا پڑنا
اللہ
ہے. تو یہ ایک حسن اخلاق کا ایک پہلو آپ کا,
اس کو اشار بھی کہا جاتا ہے.
بالکل. اشار تو یہ نا کہ اپنے آپ کو ضرورت ہوتے ہوئے وہ چیز اپنے مسلمان بھائی اس ضرورت مند کو پیش کر دینا.
ٹھیک.
یہی تو اشار ہے.
صحیح.
اب سخاوت یہ کہ خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے, تو اسرار کی فضیلت زیادہ ہے بھارت. تو اسی طرح آپ مخلوق خدا کی خیر خواہی بھی کرتے تھے. وہ اس طرح سے کہ ایک شخص آتا ہے اور بال بچے دار ہے اور آپ اس کو حالات وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس کو گندم کچھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو جا کے گندم سنبھالنے کا جو وہ حصہ ہوتا ہے کوٹھڑی نما,
ٹھیک,
اس میں ڈال دینا اور اوپر والا حصہ گولنا اور گندم نکال کے کھاتے رہنا.
ٹھیک.
اب وہ گندم, لیکن اس میں یہ کرنا کہ یہ پورا کھول کے مت دیکھنا.
صحیح.
تو وہ شخص کہتا ہے کہ برسہ برس گزر گئے,
اللہ,
ہم وہیں سے گندم نکال کر کھاتے رہے, ہمارے گھر سے وہ گندم ختم نہیں ہوئی.
واہ واہ.
اب اس کو وہ سے باقی کرامت تو ہم کہیں گے.
صحیح.
کیوں گندم, بہرحال گندم ہے,
ختم ہو جانی تھی, وہ
تو ہو جاتی ہے. ایک من گندم اگر جہاں پسوانے کا رواج ہے یا آٹا لینے کا رواج ہے کہ اگر آپ 40 کلو آٹا لائیں اور پر کے جی ایک دن آپ کا یوز بھی ہو تو 40 دنوں میں بلاخر تو ختم ہوگا. وہاں تو سال ہر سال چلا.
جی.
تو یہ کرامت بھی ہے اور خیر خواہی بھی ہے.
بے شک.
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس عطا کردہ صلاحیت کو, اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت کو مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے استعمال کیا.
ماشاء اللہ. یہاں پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کھجوریں بھی تو یاد آ جاتی ہیں نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی اور وہ ان کھجوروں سے نکال نکال کر تناول فرماتے رہے ایک عرصے تک. حضرت فاروق اعظم کے دور تک غالباً کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تناول کرتے رہے. تو یہ فیضان بھی
فیضان وہیں سے آ رہا ہے. وہی پہلے جو بات ہوئی نا کہ وہاں پر یہ واقعہ تلاش کریں گے تو وہیں بھی مل جائے.
صحیح.
اچھا, اس کے بعد جو مسکین لوگ تھے اور غربا تھے ان پہ بھی شفقت فرماتے تھے, یہاں تک کہ آپ کا خادم کھڑے ہو کے صدا لگاتا کھانے کی چیزیں لے کر کہ جس کو یہ چیز چاہیے لے جاؤ.
واہ واہ.
اب صدائیں دے کر تقسیم,
اللہ اللہ,
اور پھر ایسا تقسیم کرنا کوئی در بھی غوث پاک کا ہو.
واہ.
آج ہم جیسے کو غوث پاک کے در کی مٹی نصیب ہو جائے تو ہم اسے بھی
چوم کے
رکھیں. وہاں سے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں. اسی طرح بیماروں کی خبر گیری کرتے تھے. کئی واقعات ایسے ہیں کہ آپ گئے, بیمار کو دیکھا, اب اس کو اپنا دستے شفا پھیرا, اس کے اوپر وہ تندرست ہو.
سبحان اللہ.
اور بعض تو ایسے کہ بالکل اپاہج ہیں, اپاہج ان کے وہ جس طرح مفلوج ہوتا ہے نا, فالج گرا ہوا, تو اس کو بھی تندرست کرنے کے واقعات ہیں. اب کرامت بھی ہے اور خیر
خواہی بھی,
اس کا تو کام ہو گیا نا.
صحیح. جی. ہم کرامت کہیں یا
کرامت
کہیں مگر
کان کا اظہار بھی ہوا اور اس کی مدد بھی ہو.
اصل میں اس میں یوں ہے نا کہ جس کی جو حیثیت ہے وہ اسی انداز پہ خیرخواہی کرتا ہے. اگر میری حیثیت پانی پلانے کی میں پانی پلا کے خیرخواہی کر دوں گا, آپ کی کھانا کھلانے کی آپ کھانا کھلا کے کر دیں, کسی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر دے کرامت کے, تو وہ پھر ویسے
وہ ہاتھ لگا کر خیر خواہ کا سیٹ ہاتھ لگا
ویسے بڑوں کی عطا بھی
بڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات.
اب سمجھانے کے لیے مہروز بھائی کی بات کو کہ آج کل اگر کوئی ارب پتی شخص کسی شخص کی تیمارداری کے لیے جائے اور وہ چلتے وقت جیب میں 100 روپیہ ڈال دے اور کہے کہ ضرورت ہو تو بتانا, وہ مریض شاید نکال کے واپس کر دے گا کہ حضرت یہ بھی لے جاؤ, آپ اتنی بڑی پارٹی اور آپ 100 روپیہ خالی دے کے جا رہے ہیں, آپ کو تو چاہیے تھا میرے ہاسپٹل کا بل ادا کر دے. تو جیسی بڑی شخصیت ویسی بڑی
صحیح صحیح.
تو یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی زندگی میں تھا اور پھر کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, لوگ آپ کی طرف مائل تھے.
صحیح.
ایک بڑا عجیب واقعہ ایک خادم نے بیان کیا جو آپ کے ساتھ شامل تھے, بازار جا رہے تھے. اب لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے ہیں. اب اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ہے, یہ تو جہاں سے گزرے تو لوگ تو لبک بڑھے.
جی جی.
کہتے یہ سوچنا تھا کہ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے ایسا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف لپکے کہ میں جو بڑے آرام سے بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ چل رہا تھا میں تو وہ پرے جا پڑا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں, اور کچھ دیر بعد وہ رش جناب چھٹا اور لوگ اپنے اپنے کاموں واپس چلے گئے. پھر قریب آئے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل ہماری
مشکل. اللہ اللہ, واہ واہ.
تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان تھی, یہ بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر اوصاف تھے.
واہ واہ.
اس طرح حسن اخلاق. اصل میں ایک دفعہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال عرض کیا کہ حضور حسن اخلاق کے بارے میں نا مدنی پھول عطا فرما دیں.
جی.
امیر علیہ سنت فرماتے ہیں یار کہ اتنا بڑا گلدستہ کہاں سے لاؤں گے جس میں سارے حسن اخلاق کے مدنی پھول.
اللہ اکبر.
تو حسن اخلاق کا پہلو اتنا ہے کہ کیا چلنا, کیا کھانا, کیا پینا, کیا بیٹھنا, کیا دیکھنا, کیا سننا, کیا گھر, کیا باہر, کیا بازار, کیا حضر, کیا سفر, جو بھی شخص کی ایک ادا ہوتی ہے وہ سارا کا سارا حسن اخلاق کا ایک پورا شعبہ ہے.
واہ واہ, ماشاء اللہ.
تو یہ اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنی بھی آپ زندگی کا جو بھی حصہ اٹھا لیں, بچپن دیکھ لیں تو بچپن کے اندر بھی لاجواب
وہی عادات ہیں, ماشاء اللہ,
اور جوانی کے اندر بھی وہ بھی لاجواب. ایک دفعہ مدرسے کی جو چھت تھی وہ گرنے والی تھی, تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خاص کمرے سے جلدی سے باہر آئے اور لوگوں کو کہا کہ باہر صحن کی طرف ہو جائے جلدی جلدی. غوث پاک کا اشارہ, لوگ تو فوراً ہوئے. اب جیسے ہی ہٹے وہ چھت گئے,
چھت گر گئے.
تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم ہو گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے.
سبحان اللہ.
اور یہ علم ہونے کافی نہیں, پھر علم ہونے کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال,
خیر خواہی, صحیح
خیر خواہی, انہیں اس چھت کے گرنے سے ہونے والے نقصان
سے بچا لیا.
تو یہ حسن اخلاق,
یعنی یہاں یہ پتا چلا کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایک نقصان ہونے والا ہے اور ہم کسی مسلمان کو اس نقصان سے بچا سکتے تو ہمیں بچانا چاہیے. ایک واقعہ علماء کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب بھوک کی شدت ہوئی تو آپ کسرا کے جو ہے محل کی طرف گئے, وہاں کھنڈرات کی طرف کے کوئی چیز تلاش کر کے وہاں سے کھائیں. جب آپ وہاں گئے تو دیکھا کہ 70 اولیاء کرام وہاں پر پہلے ہی سے جو ہے خود وہ چیزیں وہ تلاش کر رہے ہیں کھانے کے لیے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی خیال سے کہ اگر میں بھی تلاش کروں گا تو شاید ان کے لیے کم پڑ جائے گا, تو اپنی ذات کو دوسروں کے لیے قربان کر کے, اپنی ضرورت کو قربان کر کے آپ واپس تشریف لے آئے تاکہ وہ اولیاء اور علماء جو ہے اس سے وہاں سے جو کچھ کھا رہے ہیں تو ان کے لیے گزارے کا سلسلہ ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی چیز کو کسی اور مسلمان کے لیے پیش کر دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے. اخلاق کی ایک اعلیٰ قسم ہے, اللہ ہمیں عطا فرمائے. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو ضرورت سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ضرورت مند, چاہے وہ ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو, ہمارا پڑوسی کیوں نہ ہو, ہمارے ساتھ کام کرنے والا کیوں نہ ہو, ہمارے ساتھ پڑھنے والا کیوں نہ ہو, روز کا ہمارا آنا جانا کیوں نہ ہو, ہم شاید معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنی ضرورت سے زائد چیز دینے سے بھی کتراتے ہیں. ہمیں اپنے
اندر اصل میں سٹور بنا لیے.
ہاں,
ہم اسٹوریج سسٹم کے بڑے قائل ہو گئے ہیں.
بلکہ
یار اس کو دینے کے بجائے ہم نے ایک چیزیں تو نا, ہم نے جو خراب ہونے والی چیزیں تھیں, کوئی سالن تھا, کوئی سبزی, کوئی پھل, اس کے لیے تو فریج سسٹم اپنا لیا. اپنے مسلمان بھائی کو نہیں دینی, ہم سیو کریں گے. ابھی میرا پیٹ بھر گیا, ابھی میں کھا نہیں سکتا کیونکہ منہ کھولوں گا تو اندر والا باہر آ جائے گا, بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیں. ہم نے یہ سوچا کہ یار اگلے ٹائم میں کیسے کھاؤں گا اس کو, اور باسا اوقات تو وہ اگلے ٹائم کھانے کا دل بھی نہیں کرتا.
وہ رکھے رکھے ناراض ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کوڑے کے ڈھیر پہ پہنچ جاتا ہے. اور محسن بھائی اسی بات کو اگر لیں نا کہ پہلی ہی بات سے دوسری بات کنیکٹ کریں, تو اخلاق و کردار اور صفات کی جو بات اس صاحب نے کہا, اور جیسے اس صاحب نے فرمایا کہ زندگی کو گویا کہ احاطہ کی ہوا, اگر اس صاحب کی بات کو میں سمیٹوں کہ پوری زندگی پر محیط اخلاق و عادات جو ہے انسان کی, جیسے جیسے وہ شب و روز گزارتا ہے, زندگی کے ماہ و سال گزرتے ہیں, تو اس میں وہ جو بھی عمل کر رہا ہے, جس عمل سے بھی رک رہا ہے, اس سے اس کے اخلاق اور اس کی کیفیات, اس کی صفات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہی ہوتی ہے. آپ نے جو بات کہی کہ سخاوت جو ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا مسلمان کی خیر خواہی کرنا اور مسلمان کی کسی حاجت کو پورا کر دینا, یہ بھی اخلاق حسنہ کا حصہ ہے.
بالکل.
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے اخلاق کو قرآن نے عظیم کہا, انک لعلی خلق عظیم کہہ کر رب تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کو عظیم کہا ہے کہ آپ اخلاق کی بلندی پر ہیں. تو اولیاء اکرام نے ان کا فیضان پایا
بے شک,
اور جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اولیاء اکرام جو ہے ان کو انبیاء اکرام علیہ السلام کا فیضان ملتا ہے, گویا کہ وہ نبیوں کے مظہر ہوتے ہیں. ایک نبی کا جس کا فیضان ملتا ہے اس کے مظہر ہوتا ہے,
وہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم
پر ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں, یوں تو سارے ہی اولیاء اکرام جو ہیں وہ سارے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہیں, لیکن جسے کامل مظہر کہا جا سکے, جس پر کامل طور پر اس بات کا اطلاق کیا جا سکے, وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ مدنی چینل کے ناظرین سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھیں, چھوٹی ہو یا بڑی ہو,
جی
تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں مختلف جگہوں سے جو چیزیں بھی آتی ہیں, ہدیتاً آتی, تحفتاً آتی, یا خود آپ کی آمدنی کے ذرائع سے آتی, وہ پھر رکھی نہیں جاتی, وہ تقسیم کر دی جاتی. یہاں تک کہ احادیث کریمہ ملتی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ گھر تشریف نہ لے کے جاتے جب تک وہ تقسیم نہ کر, لوگوں میں بانٹ نہ دی جاتی, حاجت مندوں کو دے نہ دی جاتی. تو یہی فیضان پھر ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اولیاء میں, اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اس کے صالحین جو ہیں وہ اسی انداز کو اپناتے ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں, میں مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ہمارے معاشرے میں بھی اکثر کہہ لیں, یا کافی دفعہ یہ سننا ہوتا ہے, بعض لوگ یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, بعض کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خوش طبعی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور بعضوں کا جو کہنا ہوتا ہے تو سننے والے کے کان جو ہیں وہ پک رہے ہوتے ہیں.
اچھا,
کہ کہے کیا رہا ہے اور اس کا کردار کیا ہے, دونوں میں تضاد ہوتا ہے. لیکن حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں, جو فرماتے ہیں پھر اس کا مستحق بھی بنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے پاس میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا,
اچھا
میرے ہاتھ میں مال و دولت نہیں ٹھہرتا, اور اگر 1000 دینار بھی میرے پاس آئے تو شام سے پہلے پہلے میں تقسیم کروں.
سبحان اللہ.
تو یہ آپ کی, اچھا یہ آپ نے کہا نہیں, صرف کہا نہیں, کر کے بھی دکھایا آپ رحمت اللہ تعالی نے. آپ مال و دولت کے حریص نہیں. اولیاء اکرام کی شان اگر ایک جملے میں بیان کر دی جائے اس حوالے سے, تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ تمع بھی نہیں کرتے, منع بھی نہیں کرتے,
جمع
بھی نہیں کرتے. تو یہ ایک مجموعی طور پر اولیاء اکرام کا مزاج دیکھنے میں آتا. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ تو دستگیر ہیں, فریاد رس ہیں, مدد کرنے والے ہیں. تو آپ مسلمانوں کے خیرخواہ بھی, دین و نصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. کس کی خیرخواہی کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ خیرخواہی, رسول کے ساتھ خیرخواہی, قرآن کے ساتھ خیرخواہی, اور پھر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی. تو خیرخواہی میں ان کی حاجتیں پوری کرنا, ان کی تنگیاں دور کرنا, ان کے کام آنا, ان کو مشکلات سے نکال کر بہم سہولتیں پہنچانا, یہ ساری چیزیں شرح میں اس میں شامل کی
گئی.
ایک موقع پہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص حیران و پریشان کھڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ میں نہر کراس کرنا چاہتا ہوں, اس پار جانا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو مجھے ملاح نے, کشتی والے نے
نہیں
بٹھانے سے منع کر
دیا,
پیسے نہیں ہے, کرایہ نہیں دے سکتے, تو لہٰذا میں حیران پریشان کھڑا تھا. تو اتنی ہی دیر میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آیا.
سبحان اللہ.
تو اس نے 30 دینار دیے.
ٹھیک
ہے, 30 دینار ایک بڑی رقم ہوتی ہوگی اس دور میں. تو آپ نے وہ 30 دینار جو تھے اس شخص کو دیے, اور اس کو کہا ملاح کو دینا, اور اس سے کہنا کہ دریا پار کرانے سے یا نہر پار کرانے سے کسی کو منع نہ کرا کرو.
سبحان.
جب کوئی حاجت مند آیا کرے تو اسے بھی پار کروا.
سبحان اللہ.
تو آپ دیکھیے,
یعنی اب یہاں خالی مدد نہیں کی بلکہ ایسی نصیحت بھی کر دی کہ آئندہ کے لیے اس کو جو ترغیب دی کہ وہ کسی غریب کو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, مجبور ہے, تو اس کے ساتھ بھی وہ خیر خواہ والا معاملہ کرے.
بالکل ایسا ہی معاملہ کرے. اور یہ اصل میں جو محسن بھائی, جیسے ہم آج سلسلہ کر رہے ہیں, آپ ایک سیریز لے کے چلیں اور مدنی چینل پہ باقاعدہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو, شخصیت کو لے کر سلسلے کیے جا رہے ہیں,
تو اس کا ایک بہت بنیادی پہلو، سبب، مقصد اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو غوث پاک ہیں، اللہ کے اولیاء کرام ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کی سیرت جو ہے، ان کا جو کردار ہے، اسی نے تو ان کو اللہ کا ولی بنایا، اسی کی وجہ سے تو آج ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اسی کی وجہ سے تو آج ہم ان کے ایام منا رہے ہیں۔ تو ان کے سیرت و کردار کو بیان کرنے کا مقصد
صرف بیان کرنا نہیں ہے،
ہاں محض بیان کرنا، اور وہ نہیں ہے کہ بیٹھے سنا سنایا اور
چلے گئے
چلے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔
بالکل،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب یہ نمونہ عمل تو ہے، لیکن جیسا اب میرے جیسا کمزور مسلمان جب دیکھتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ کہاں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ بات بالکل درست ہے، لیکن اس سے جو مقصد حاصل کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں حکم دیا ہے تو کسی ناممکن چیز کا تو حکم دیا نہیں ہے، جو چیز ممکن تھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ بادشاہ وقت ہو یا کوئی عام انسان ہو، وہ ان تعلیمات سے فیضیاب ہو سکتا ہے اور ان کی سنتوں کو اپنا سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چل کے ان اولیاء نے دکھایا، صحابہ نے دکھایا کہ دیکھو آقا کریم
موجود ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے وہ چل کے دکھایا۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات کو فالو کر کے دکھایا۔
اور غوث پاک کا زمانہ نبی پاک کے زمانے کے بہت بعد تھا نا، ایسا تو نہیں کہ بالکل قریب کہتے تو ہم کہیں گے یار چلو وہ قرب زمانہ کی وجہ سے ہو جائے۔
470 تو آپ کی پیدائش
میں ادھر بھی آ رہا ہوں محسن بھائی، کہ یہی تو معاملہ ہے نا کہ آج جب ہم اس قسم کے واقعات کرتے ہیں، اچھا کرامت تو بالکل ہی الگ شعبہ چلا گیا بھائی، وہ تو چلو ولی کا ہے، کرامت تو چلا گیا، وہ ہم نے بھی تسلیم کر لیا، لیکن جب ایسے واقعات آتے تو اب غوث پاک کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ وہ تو غوث پاک تھے، تو
ہم کہاں غوث پاک کے مرتبے کو پہنچنے والے۔
اچھا ہم تو ہیں بھی مطلب یہی نعرہ لگانے والے نا کہ غوث پاک تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم
غوث اعظم۔
تو غوث پاک کا قدم ہم پہ پڑ جائے ہم اپنے آپ کو خوش بخت سمجھے۔
اور یقیناً بات وہی ہے مہروز بھائی کہ ہمارے یہاں وہ یہ کہ بہانہ، اب میں کہوں گا سیدھے الفاظ میں کہ یہ بہانہ ہی ہے کہ یار ہم ان جیسے کہاں بن سکتے ہیں۔
جی
تو انہوں نے جس راہ پہ چل کر رب تعالیٰ کا قرب پایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے بنے، اس راہ پر چل کر ہی تو ہمیں نجات ملے گی،
بالکل
اسی راہ پہ چل کر ہی تو ہمیں کامیاب ملے گی۔ ٹھیک ہے کہ ہم وہ نہیں بن سکتے، لیکن ان کے پیچھے پیچھے
نقل تو کر سکتے، اچھوں کی نقل تو نقل کر سکتے۔
یہ وہ خیر خائی والی بات، جس طرح وہ شخص کھڑا تھا اور غوث پاک نظر آیا، دستگیر کا لقب ایسے تو نہیں مل،
سبحان اللہ،
بعد والوں نے دیا لیکن ایسے تو نہیں مل گیا۔ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم میں خیر خواہی کا ایسا جذبہ موجود ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے تو ہماری طرف بڑھے گا یار اس سے بیان کرتا ہوں اپنا،
یہ میری مدد کرے،
یہ مدد کرے گا، یا کوئی الٹا معاملہ ہے۔ بات تو ایسے یعنی کہ بے درد کیا لیں، امام اہل سنت نے بہت پیارا وہ ایک جملہ لکھا کہ بے درد کو پرائی مصیبت معلوم نہیں۔
اللہ اکبر،
یعنی وہ جب بے درد ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس پہ گزر رہی نا، میرے
احساس نہیں ہوتا۔
اب وہ کرتا کیا ہے، کسی کو بخار ہے یار، سردی ہوتا رہتا ہے
جی،
اس کے منہ سے اس طرح کے جملے نکلیں گے۔ تو بال بچے یار زیادہ ہیں اس کے، تو یہ نہیں پوری نہیں پڑتی اس کو، ہم تھوڑی کم کھا لیا کرے۔
جملے
یہ ہے کہ جس کے پاس ایک بہت مشہور کردار ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگوں نے کچھ آہوزاری کرنی شروع کی، کوئی احتجاج کرنا شروع کیا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا روٹی کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے کہا روٹی نہیں ہے تو پھر کیک کھا لیں۔
اللہ اکبر،
تو یہ وہ بے درد قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی خیر خواہی تو کیا،
جی جی،
180 ڈگری پہ جا کر اور الٹا اس کو ستاتے ہیں کہ یار آپ اگر اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے تو ہمدردی کے دو بول بول سکتے ہیں، اس کے لیے دعا تو کر۔
اصل میں ہمدردی کے دو پہ مرہم نہیں لگاتے بلکہ نمک چھڑکتے ہیں۔
اصل میں نہیں بولتے، اس کی وجہ بھی ہے نا کہ بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں دو بول بولوں گا تو شاید یہ مجھ سے مزید کوئی اپنی گفتگو کرے گا، تو گفتگو سننا بھی بعض اوقات پسند نہیں ہوتا۔ بہرحال
میں تھوڑا سا یہاں پہ چیز لانا چاہوں گا کہ ہم نے جو گفتگو کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو اور حضور غوث اعظم کا کردار، اس حوالے سے تو ایک بڑی بنیادی چیز مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی سمجھنے کی اور آپ کو بھی سمجھنے کی ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ان لوگوں نے غوث پاک نے دیگر اولیاء اکرام نے عمل کر کے دکھایا اور آج بھی
عمل
کرنے والے کرتے ہیں اور اس سے ترغیب کے مدنی پھول لیتے ہیں
جی.
تو اور ہمیں یہ پتہ چلا اس واقعے میں ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور غوث پاک کے پاس اس وقت کچھ مال و متع تھا نہیں, کہیں سے اسی وقت آیا اور آپ نے ہاتھوں ہاتھ آگے بڑھا دیا جی. اس کی دادرسی کر دی. آج محسن بھائی معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ بدحال ہیں, پریشان حال ہیں, اور پوری ہی دنیا میں معاشی طور پر مضبوط افراد بہت کم ہیں
جی, افلاس کا شکار
ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا دست و بازو بنے, کبھی آپ میرے کام آ جائیں, کبھی میں آپ کے کام آ جاؤں, ایک دوسرے کا غم سنیں. اور یہ دو طرفہ ٹریفک ہے.
بالکل
جو استاد صاحب نے بات کی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. واقعی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غمگین ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کے تو سائے سے دور رہو, کیونکہ اس کے پاس بیٹھوں گا میرا غم ہی بڑھائے گا, یہ میری تکلیف میں اضافہ ہی کرے گا.
صحیح.
لیکن دوسرے مقام پر ایک چیز اور بھی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہ ایک ہے کسی کی مدد کرنا اور ایک ہے مدد چاہنا.
تو بھلے آپ کے پاس نہیں ہے مگر آپ کے دل میں نیت تو ہے نا کہ یار میرے پاس ہوتے تو میں دیتا.
صحیح. ایک تو ہے مدد کرنا اور ایک ہے مدد چاہنا. تو دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اچھا اس پہ مزد سناتا ہے.
واہ واہ.
کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے درمیان اور مسلمان کے درمیان اتنے فاصلہ حائل,
صدقے کی برکتیں ملیں گی,
دروازوں کو بند کر دیتا ہے,
پوری موت کو دفع کرے گا اور دیگر چیزیں
بہت بہت فضائی. تو اس کو تو کہتا ہے تمہیں مدد کرنی ہے, لیکن جو بیچارہ پریشان حال ہے ٹھیک ہے, اس کو اجازت تو ہے شرعاً جہاں پہ اجازت ہے کہ وہ اپنا مدعا
بیان کرے
صاحب منصب سے, صاحب خیر سے کہہ دے کہ جو اس کا مسئلہ حل کر سکے. لیکن کمال یہی ہے کہ شان بے نیازی ہو کہ میں تو اپنے رب سے عرض کر رہا ہوں اور اس کو میرا حال پتہ ہے اور میں دست سوال دراز نہیں کروں. صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اگرچہ ہمارے محسن بھائی
بالکل
کرتے ہوئے, آج لوگوں کو ہاتھ پھیلانے کی بھی عادت پڑ گئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی آسائشوں کے لیے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ تنگی ایسی ہے کہ جو ضروریات زندگی پر مشتمل ہے, اور واقعتاً چار افراد
کے بغیر چارہ نہیں ہے.
چار افراد سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں واقعی میں اس کی یہ حاجت تو پوری کرنی چاہیے. لیکن پھر یہ بھی معاملہ اسی معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ سوال کے لیے ہاتھ دراز کر دیا کسی اللہ کے بندے نے, اپنی چلیں آسانی کے ساتھ ہی دے دیے, میں کہتا ہوں مشکل کے ساتھ نہیں دیے, اس کے رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا, اس نے آپ کو دے دیے. اب آپ اردو میں ہماری باب المدینہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, لغت میں بھی اگر چاہے لیکن استعمال کا مطلب وہ یہ کہ اللہ تلّوں میں جو ہے وہ اڑا دیے آپ نے, ادھر ادھر کے کاموں میں آپ نے اڑا دیے. اچھا اس کو جب پتا چلتا ہے کہ میرے سے رقم لے کر یہ آسائشیں اپنائی گئی ہیں تو اس کا بھی دل جل کے راکھ ہوتا ہے.
آئندہ وہ مدد,
آئندہ آپ کسی حقیقی ضرورت کے لیے بھی جاتے ہیں نا صاحب, تو پھر وہ منہ پھیر لیتے. اب یہاں پہ کیا کریں
اس مدنی پھول کے ساتھ؟ آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زاہدانہ زندگی, ایک تو دیکھیں لوگوں کو عطا کرنا, غوث پاک کو مال کی کمی تو تھی نہیں. اچھا پھر غوث پاک کی سیرت میں ہمیں بھی تو ملے نا کہ ہم بھی کسی طرح دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں اور جو ہے اس پر قناعت کر لیں.
بے رغبتی کا اصل میں تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیب میں پیسے ہیں نا تو وہ نکال کے دریا میں پھینک دو, اور اچھے کپڑے پہنے تو اتار کے کسی کو دے دو, اور کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن لو. تو اس کو شاید ہمارے ہاں زہد سمجھا جاتا.
صحیح.
تو زہد یہ کہ اس کا مقام ہے دل اور دماغ. اگر کسی کے پاس خزانے سے بھری ہوئی کشتی بھی موجود ہے لیکن اس کا دل اس کی محبت سے خالی ہے,
سبحان اللہ,
اب وہ زاہد ہی ہے.
ٹھیک, بے شک.
کیوں کہ وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرے گا, اس کو تجوریوں میں یا زمین کے دفینوں میں چھپا چھپا کے نہیں رکھے.
ٹھیک.
تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ یہ تقریباً روزانہ یا ایک آدھ دن بعد اس طرح سے ایک نیا لباس اور اچھا لباس تبدیل کیا کرتے تھے. تو بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ کسی نے بھیجا کہ غوث پاک کے لیے کپڑا لانا ہے. اب اس کے دل میں آیا کہ اللہ کے ولی اور ایسا شاندار لباس,
اللہ اللہ.
اب وہ گیا تو جناب اس کے وہ میخ کا لفظ ہے, تو میخ عام طور پہ کیل یا موٹے کیل کو بھی کہتے ہیں, تو وہ کیل کہیں اس کے پاؤں میں چبھ گیا. اب وہ جناب وہ تڑپتا ہوا جب واپس آتا ہے تو آتا کس کے پاس ہے؟ جس کے لیے اعتراض دل میں آیا تھا.
ٹھیک.
وہی اس کا علاج کرتے ہیں, نکالتے ہیں اور آرام آتا ہے. تو پھر بتایا کہ یہ جو لباس ہے اس کے بارے میں جو اعتراض تمہارے دل میں تھا وہ کیل بن کے تمہارے پاؤں میں چبھا ہے,
اللہ.
اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو لباس ہے یہ روزانہ کسی نہ کسی غریب کا مقدر
سبحان یعنی لے بھی اس نیت سے رہیں کہ آگے دے دیں گے
آگے دیتے تھے
سوال
کے وارڈ روم میں تھوڑی رکھتے تھے کہیں کوئی ایسا عجائب گھر دنیا میں دیکھا کہ غوث پاک کے کپڑے محفوظ کیے ہوں
صحیح
ہاں
اگر ہے بھی جبا تو بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل سادہ ہے
بالکل سادہ اور یہ وہ جو چیزیں نا کثرت کے ساتھ اس طرح لباس اور پوری وارڈ روم جناب اس میں وہ الماری میں کپڑے درجنوں سجے ہیں وہ نہیں تھا ہاں آپ کے جو استعمال والی چیزیں تھیں وہ سنبھال کے رکھیں گی بطور تبرک
ٹھیک
تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ 30 سوٹ موجود ہیں ہم 5 سوٹ اور سلانے کا سوچتے ہیں کسی غریب کو اچھے کپڑے کے پتہ ہے کہ یار یہ کپڑے پہن پہن کے اتنے پرانے ہو چکے کہ اب یہ بیچارہ مزید اپنا تن ڈھانپنے کے لیے اس کو پہنے گا تو یا تو اس کو شرم آئے گی تو یا یہ کپڑے جیسے سردی کا موسم جی آیا تو گرمی میں جو کپڑے چل رہے تھے وہ گھسے ہوئے کپڑے جیسے کہتے ہیں ہم اب سردی میں کہاں چل پائیں گے سردی میں بلکہ پہنے گا بھی تو لوگ دیکھیں گے اس کو کیا ہوا
جی
تو اب اگر 5 سوٹ آپ اپنے نام سلاؤ آپ کے پاس تو 30 سوٹ محبوب دولت کے بڑے عظیم و شان قسم کے موجود ہیں تو یہ 5 سوٹوں کی رقم کے آپ کے شاید 15 غریبوں کے کپڑے بن جائیں
اللہ
ہمارا دل نہیں کرتا محسن بھائی اصل میں
سر یہ بھی نہیں تو کم از کم جو ہمارے پاس صحیح سوٹ ہیں وہ کچھ دے دیں 2-3 تاکہ آپ 30 کا جو ہے نا وہ کوانٹیٹی آپ باقی رکھیں 35 تو نہ کر دیں
رکھ لیں چلے رکھنا دو استاد صاحب نے جو بات کی اس کو میں ذرا کنٹینیو کروں گا کہ وہ نیا سوٹ تو پہن رہا ہے قیمتی لباس تو پہن رہا ہے لیکن پھر وہ ہو کیا رہا ہے وہ ہر دن کسی غریب کے پاس جا رہا ہے کسی ضرورت مند کے پاس جا رہا ہے کسی دوسرے مسلمان کے پاس جا رہا ہے تو ایک بڑا پیارا واقعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے دیکھیں مدد ایسے بھی ہوتی ہے یعنی یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا دیکھیں بزرگوں کے طریقے میں کیسی حکمتیں ہوتی ہیں آپ کے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پہ حج کے لیے آپ روانہ ہوئے جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے ایک بستی میں قیام کیا اور جب بستی میں قیام کیا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس بستی کا جو سب سے غریب گھر ہوگا مجھے اس میں لے تو آپ کو تلاش کر کے بہرحال اس گھر کے پاس پہنچایا گیا تو وہاں پہ ایک میاں بیوی بوڑھے اور ان کی ایک جوان بچی تھی وہ رہتے تھے آپ نے وہیں پہ قیام کیا اور جب قیام کیا تو اب حضور غوث پاک لوگ آنا شروع ہو گئے کہ حضرت آپ ہمارے گھر چلیں حضرت آپ ہمارے گھر چلیں کوئی وزیر آ رہا ہے کوئی سفیر آ رہا ہے کوئی فلاں آ رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر چلیں حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں میں تو یہی ہوں اچھا لوگ تحفے لے کر آ رہے یہاں تک کہ اس وقت جو والی شہر تھا اس نے بھی جو ہے وہ گائیں بکریاں اور یہ اون ساز و سامان بھیج دیا ساری چیزیں آتی رہیں اب جب چلنے کا وقت آیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا
واہ واہ
کہ یہ ساری چیزیں اس
غریب
کے لیے اللہ اچھا جب آپ نے یہ فرمایا کہ ساری چیزیں اس شخص کے لیے تو دیگر لوگوں کے پاس جو ساز و سامان تھا چیزیں تھیں مال و دولت تھا انہوں نے بھی کہا ہم بھی اپنا مال و دولت اس غریب کو دیتے اب ہوا یہ معاملہ کہ جب آپ کا قافلہ شہر میں پہنچا تو اس وقت شہر میں سب سے امیر شخص وہ تھا تو کسی نے پوچھا تمہاری تو بڑی شان ہے کہا یہ
اللہ
تو ایک مدد کا انداز یہی بھی ہوتا ہے حضور غوث پاک کی تو شان بہت بڑی ہے لیکن اگر میں مدد نہیں کر سکتا میں حضور غوث پاک کے لیے نہیں کہہ رہی ہم اپنے لیے سوچیں کہ اگر میں ڈائریکٹلی مدد نہیں کر سکتا میری جیب اجازت نہیں دیتی تو ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست میرا کوئی بھائی میرا کوئی عزیز میرا کوئی ملنے والا کسی مسلمان کی مالی مدد کر سکتا ہو کسی مسلمان کی کسی مشکل کو حل کر سکتا ہو تو پھر یہ راہ اپنا لی جائے انشاءاللہ اس کی بھی برکت
اپنے تعلقات کو اختیار کر کے اپنی زبان سے چند الفاظ بول کر بھی ہم صدقہ جاریہ کا
مطلب ہو رہا ہوں کی اس عداد
واہ واہ
اب وہ فراست ان کی آگے کیا دیکھ
رہا ہے
دیکھ رہا ہوں کہ وہ غریب گھر ڈھونڈا اور آج کل کیا ہوتا ہے سب سے امیر گھر
وی آئی
پی تاکہ رہن سہن بھی وی آئی پی ہو سسٹم بھی وی آئی پی ہو لیکن غوث پاک رہے تو کس کے گھر رہے اور اس کا مقدر کیسا
تھا
تو وہ ایسا امیر ہوا کہ وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں کس طرح سے
اللہ اللہ
یہ ہے ادائے دست
سبحان اللہ یہ ہے کیا بات ہے یہاں ساتھ میں اگر مہروز بھائی یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں زائدانہ زندگی آپ کی سخاوت لیکن سخاوت بھی ایک عبادت ہے زائدانہ زندگی دنیا سے بے رغبتی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بھی عبادت ہے غوث پاک کی عبادت جسے ہمارے معاشرے میں عبادت کہا جاتا ہے ویسے عبادت کا پہلو تو مفہوم بہت بڑا ہے عبادت جسے ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے اس طرح اس تعلق سے غوث پاک کے اگر کوئی واقعات آپ بیان
دیں کئی واقعات ہیں جو باقی میں آپ نے بڑی درست نقطے کو اٹھایا ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے عرف میں عبادت سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے محدود سوچوں کے حامل ہیں دینی علم اتنا زیادہ ہے نہیں تو پھر بڑے چھوٹے سے پکچر ہم دیکھتے ہیں, بڑی پکچر دیکھنے کے ہم عادی نہیں ہیں, معاذ اللہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے, ایک بڑے سینریو میں جب کسی چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہماری وسعت نظری بھی ساتھ ساتھ صحیح چلتی ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں, دیگر اولیاء کرام ہوں, جو اللہ رب العزت کے فرائض اور واجبات ہیں یہ اس پہ بہت ہی وارفتگی کے ساتھ عمل پیرا رہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نمازیں, زکوٰۃ اگر فرض ہے تو, حج اگر فرض ہے تو, تو اس قسم کی جو عبادات ہیں ان میں بھی یہ بہت زیادہ وارفتگی کے ساتھ تھے. لیکن جب ان اولیاء کرام کی ہم عبادات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نفلی عبادات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا کہ عبادت یا نیکی کا تصور تو بہت وسیع ہے دین اسلام میں. دین اسلام تو ایسا خوبصورت دین ہے, اس کا حسن اسلام یہ ہے کہ اگر آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی. لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی ایسی ہے, یعنی ان کی ایک جملہ جو ہے نا جو ہم بہت سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور سناتے ہوئے آ رہے ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض چیزیں سب ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کسی بڑے سے سنتے ہیں, کسی چھوٹے سے سنتے ہیں, کہیں پہ سنتے ہیں تو وہ ایک جملہ ہوتا ہے, مبلغ نے, بولنے والے نے منہ کھولا, وہ جملہ گیا, ہمارے کان سے ٹکرایا, بات ختم. لیکن وہ ہوتا بہت بھاری ہے, اس کا اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر روئی ہو نا محسن بھائی, 10 کلو روئی ہو تو شاید ہمارے میز جتنا حجم ہو اس کا,
جی جی, بلکہ زیادہ ہی ہوگا,
اس سے زیادہ ہی ہوگا. لیکن اگر 10 کلو کا وہ باٹ ہو جس سے وزن کرتے ہیں تو وہ بہت چھوٹا سا ہو جائے گا. تو جملوں کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے, بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے بڑا بھاری ہوتا ہے, بعض اوقات پورا پیراگراف ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی وزن ہی
وزن نہیں ہوتا.
تو جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین 50 دفعہ سن چکے ہوں گے, لیکن اس پہ غور تو کریں. وہ کیا بات ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی.
سبحان اللہ.
اب یہ ایک جملہ ہے, ہم بھی سناتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ,
40 دن بڑی بات ہے.
40 دن کیا, میں تو عرض کرتا ہوں محسن بھائی, جس کو تجربہ کرنا اس کی اہمیت سمجھنی ہو, جاگنے کا عادی نہ ہو, بعض لوگ ہوتے ہیں جاگنے کی یاد ہی, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں.
365 ہو گئے شمسی کے اور 360 ہو گئے چاند کے, تو 360 کو 40 سے ضرب دے دیں,
اللہ اللہ
آپ تجربہ کریں, پتا چل جائے گا غوث پاک نے کیا کیا.
ایک دن مشکل ہوتا ہے, میں عرض کروں ایک دن مشکل ہوتا ہے اور حضور غوث پاک, اچھا پھر وہ موسم دیکھیں, آپ ذرا غور کریں اس ایک جملے پہ,
صحیح
ان میں موسم بھی آئے,
سردی
سردی گرمی, خزاں بہار, بارش طوفان سب آئے, اس میں تنگی کے بھی دن آئے ظاہری اعتبار سے, اس میں جو ہے وہ فراقی کے بھی دن آئے,
بیماری بھی حاضری خدمت ہوا کری ہوگی,
خوشی غمی کی بھی کیفیات,
بالکل
اس میں معاشرے کی مختلف روٹین بھی سب آئی. لیکن آپ کی استقامت دیکھیں
کیا
کہ 40 سال, اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرام, کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے, تو اس کا تجربہ تو اسی کو ہوگا جو پریکٹس کر کے دیکھے. ہم اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہیں تو سمپل بات یہ ہے کہ شرمندگی کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانک کے یہی پوچھ لیں کہ پچھلے 40 دنوں میں, 40 سال نہیں 40 دنوں میں کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی,
اللہ
فجر اور عشاء پڑھی یا نہیں پڑھی, تو اسی پہ غور کر لیں.
آسان جملے والی بات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر با جماعت پڑھی اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے, مفہوم دو حدیثوں کو ملا کر. تو کیا ہم یہ یوں پوری رات کا ثواب کمانے میں بھی شاید 40 دنوں میں اس کا سب کیا فرمان
ہے کہ وہ 40 سال میں ہوئی جو آپ نے موسموں کی, تو آج کا موسم بھی ہم اپنی مرضی کا بنا لیں.
جی جی
جی جی,
کہ اگر باہر سردی ہے, برف باری ہو رہی ہو, تو ہم اندر کا موسم کا ٹائم
اللہ اللہ
کے ذریعے بڑھا لیتے ہیں, اور باہر گرمی ہے اور لو کے تھپیڑے چل رہے ہیں تو ہم اندر ایئر کنڈیشن چلا لیتے ہیں, پانی ٹھنڈا ہے تو پھر گرم کرنے کا انتظام ہے, گرم ہے تو ٹھنڈا کرنے کا انتظام ہے, اور پھر ہمارے جو عبادت کرنے کی جگہ ہے اس کو بھی نرم و نازک بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے گھٹنے, ہمارے پاؤں یہ سیٹ رہیں. تو یہ وہی آپ نے کہا نا کہ اس کی اہمیت کو اور اس کی اصلیت کو جا کے دیکھ,
اللہ
40 سال تک جو میں نے تہجد ادا کرتے رہے اس طرح.
بلکہ یہ نا ایک شخص نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ آپ رہنے کے لیے آئے, تو میں 40 سال حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا اور چند راتیں غوث پاک کے حجرے میں مجھے حاضری کی سعادت ملی, تو میں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رات کا پہلا حصہ جو ہے وہ اس طرح گزارتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں
تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، پھر دوسرے حصے میں جو نوافل پڑھا کرتے تھے، اور پھر گریا و زاری کرتے تھے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی، اور پھر فجر کے وقت اپنے حجرے سے باہر آتے نماز باجماعت ادا فرماتے. پھر وہ جو دین کا وقت ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک جو ہے درس و تدریس فرما رہے ہیں، اور ظہر سے لے کے عصر تک قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، تو کیا کمال ہے یار.
قرآن پاک سے بھی پھر شغف تھا، قرآن کی تلاوت کرنا خود یعنی عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک
سبحان اللہ.
قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تو جتنے بھی ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں ان کو قرآن سے کچھ زیادہ ہی شغف ہوتا ہے، وارفتگی کی کیفیت ہوتی ہے. حضور غوث پاک کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی معمول یہی ہے کہ 15 سال تک جو ہے وہ آپ نے ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا. اچھا امام اعظم کو دیکھیں تو 60 60 61 61 اور 62 نمدنی حوالے سے رمضان شریف میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں. دیگر اولیاء اکرام کو دیکھیں تو انہیں قرآن سے محبت. حضور غوث پاک
جس جگہ آپ کا وصال ہوا امام اعظم کا، 70,000 مرتبہ قرآن پاک آپ رحمت اللہ نے تلاوت فرمائے.
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ رات کے کسی پہر آپ نے قدم اٹھایا تو آپ کو اندر سے نفس نے کہا، کسی نفس کی صدا آئی کہ تم بالکل بھی آرام نہیں کرتے.
اللہ،
تو آپ اس ایک لفظ پہ فکر مدینہ کرتے ہوئے اتنے وہ ہوئے کہ اس کے گویا کے تلافی میں اس قدم پر ہی ایک قرآن ختم.
اللہ اکبر.
تو یہ آپ کی قرآن سے محبت تھی.
سبحان اللہ.
اور محسن بھائی ایک چیز ہو گئی آپ کی عبادات کے نوافل اور نمازوں کی پابندی، دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت. اچھا تیسری چیز آپ دیکھیے، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ ہے کہ بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا. اب ہم تو اس کو نیکی کو جو ذرا سے پڑھے لکھے ہوں گے، اگر دینی کتابیں پڑھی تو وہ کہیں گے مستحب ہے نا، لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا. اور یہ نیکی کیسی ہے، وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال
رضی اللہ
جب کہا اے بلال میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی خاص چیز نہیں ہے لیکن اتنی میری عادت ہے کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نمازیں
سبحان
صلاۃ الوضو ادا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں. تو فرمایا یہ اسی وجہ سے ہے.
کیا بات،
با وضو رہنے کی ایک تو نیکی ہے، با وضو رہنا نیکی ہے. یعنی حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص جس سے ہو سکے کہ باوضو رہے تو باوضو رہے، اور اس حال میں جس کی روح قبض کی گئی تو وہ شہدا میں شمار کیا جائے گا باوضو رہنے کے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے 7 فوائد بیان فرمائے ہیں. میں عرض کر دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ایک یہ کہ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، ملائکہ اس کی صحبت پسند کریں گے باوضو شخص کی. دوسرا یہ کہ قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا،
سبحان اللہ،
کرامن کاتبین جو ہیں اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. تیسرا یہ کہ اس کے اعضا باوضو رہنے والے شخص کے اعضا تسبیح کریں گے،
اللہ
کو ثواب ملے گا. چوتھا یہ کہ تکبیر اولا اس کی فوت نہیں ہوں،
بے شک
کہ جماعت کی اکثر تکبیر اولا جو فوت ہونے کا سبب بنتا ہوئے بنتا کہ بندہ
وضو میں رہ جاتا ہے،
جی تو تکبیر اولا اس کی فوت نہیں ہوگی. اور پانچویں یہ کہ سوتے میں ملائکہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس با وضو سونے والے شخص کی جنوں انس جنات اور انسانوں کے شر سے حفاظت کریں گے. اور چھٹی یہ کہ سکرات موت جو ہے
اللہ
آسان ہوگا.
کیا بات.
ساتویں یہ کہ امان الہی میں یہ شخص رہے گا. تو یہ 7 فوائد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں، محسن بھائی اسی نیکی کو لے رہا ہوں،
صحیح
کہ دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو با وضو رہنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کا اعتماد کا جو لیول ہوتا ہے، کانفیڈینس لیول
بڑھ جاتا ہے،
وہ بڑھتا ہے، انہینس کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ ایزی فیل کرتا ہے.
بلکہ ہم نے بعض بزرگوں یہ سنا ہے کہ اگر آپ کو کسی اہم کام کے لیے جانا ہو تو وضو کر لو تاکہ تمہارے اندر اعتماد پیدا ہو جائے. اس کا سب آپ یہاں پہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا مہروز میں نے تذکرہ کیا، عبادت اور خوف خدا، فکر آخرت، جیسے فکر مدینہ کا لفظ انہوں نے اختیار کیا، خوف خدا اور فکر آخرت ضروری کیوں، اور غوث پاک کا اس معاملے میں کیا سلسلہ تھا؟
خوف خدا اصل میں اس طرح سے اس کو تعبیر کریں گے الفاظ میں کہ رب تعالی کی طرف سے جو عذابات اس کی نافرمانی کی صورت میں ملیں گے، انسان جب اس کے بارے میں سوچے تو اس کے دل میں ڈر کی ایک کیفیت پیدا ہو، گھبرائے، یہ ہے خوف خدا. تو اب جب سوچے گا کہ نماز قضا کروں گا تو یہ عذاب ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ عذاب ہے، اگر میں کسی مسلمان کا مال دبا لوں گا تو یہ عذاب ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لوں گا تو یہ عذاب ہے،
معاذ اللہ شراب پیوں گا تو یہ عذاب ہے، جوا کھیلوں گا تو یہ عذاب ہے۔ تو جب وہ عذابات کی معرفت حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، تو وہ عمل کرنے کا جب اس کو نفس و شیطان مشورہ دیتے ہیں تو وہ سوچ کے رک جاتا ہے کہ اس عمل میں بظاہر تو نفس کی لذت ہے، ابھی تو مزہ شاید آ جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟
صحیح۔
تو پھر وہ اس خوف خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہو
سکتا
ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک خوف خدا کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے کہ خوف خدا کے سبب جسم کے اعضاء پر کپ کپاہٹ طاری بھی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہن نکلتے ہیں، لیکن اگر آنکھوں سے آنسو نہیں بہے اور ایک شخص کسی گناہ کو کرنے سے اس لیے روک لیا کہ یہ میرے اب خود کو روک لیا یہ میرے رب کی نافرمانی ہے، تو اب وہ خوف خدا والا کہلائے گا۔
بالکل۔
بجائے اس کے کہ وہ ایک شخص ہے، وہ بیٹھتا ہے کہیں اور کچھ کلام سنا یا بیان سنا اور پھر اس میں جناب ایسا پوٹ پوٹ کے رویا،
دقت آ گئی،
ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بعد جانے کے بعد وہ سب کچھ بھول گیا،
بہتری کیا آئی،
وہی چال بے ڈھنگی سی ہے۔ تو اب وہ خوف خدا عورتوں والا خوف خدا کہا گیا ہے کہ اچھا، عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، ان کے پاس آنسوؤں کا ایک ذخیرہ یا اسٹاک مردوں کے مقابلے میں بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ میں ایک لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں، اس پہ مرد و عورت کا کوئی میں وہ تقابل نہیں کر رہا، وہ ناراض نہ ہو، تو یہ حقیقت ہے کہ وہ نرم دل ہوتی ہے، یہ بھی تو ایک تعریف ہے نا، رقت قلبی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی گھریلو مسئلہ ہو یا کوئی نقصان ہو تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو جلدی ہوتے ہیں اور مردوں اتنی جلدی نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یار مرد ہو گئے رو رہے ہو، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔
مرد رو تو سکتے ہیں،
رو تو سکتے ہیں، مرد خوف خدا سے روئیں گے، نقصان کے سبب بھی اگر وہ پریشانی کی وجہ سے اس کے آنسو نکل آئے تو ایک قسم کا نفسیاتی طور پہ فائدہ تو ہو گیا کہ اس کا غبار باہر آ گیا، اندر رہتا تو شاید دماغ کی نس ہی پھٹ جاتی، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ بہرحال تو یہ عورتوں کا رونا یوں مثال دی گئی کہ ایک وقتی طور پہ رو لیے اور اس کے بعد آ کر پھر وہی کام ہو گیا۔ تو یہ خوف خدا کی علامتیں جو ہیں انسان کے عمل میں
نظر
ہاتھ میں ظاہر ہوگی، اس کا ہاتھ نافرمانی
کرے،
اس کی زبان میں ظاہر ہوگی کہ زبان سے گناہ نہیں ہوگا،
صحیح،
آنکھ میں ظاہر ہوگی کہ آنکھ سے گناہ نہیں ہوگا، کان میں ظاہر ہوگی کہ وہ کبھی گناہ بھری بات سنے گا نہیں، اور پاؤں میں ظاہر ہوگی کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائے گا۔ میرے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اول تا آخر دیکھ لیجئے،
اللہ،
کہیں پر آپ کو کوئی اس کی خلاف ورزی نظر آتی؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اس سے بڑھ کر خوف خدا کیا
بات، کیا
رہ گئے معاملات کہ وہ رونا
کیفیت
اور کیفیات۔ تو ہم نے جن سے سنا اپنے عمل کو کچھ چھپاؤ بھی، انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیسی گریہ زاری کی،
سبحان اللہ،
اور پھر جب وہی آپ نے فرمایا کہ وہ جاگتے تھے پھر حصے کرتے تھے،
صحیح،
اب ان میں کس طرح سے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور اپنی جناب وہ انسان بشر ہونے کی وجہ سے اور یہ رب تعالیٰ کے بندے ہونے کی وجہ سے اس کی سزاؤں کا سوچ کر کس طرح سے روتے ہوں گے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خوف خدا اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، ان کا بیان سننے والے، ان کی صحبت پانے والے، جب اتنا بڑے بڑے لاکھوں کا ایک سمندر ہو اور وہ سن رہا ہو،
صحیح،
اور وہ تائب ہو جائیں،
سبحان اللہ،
ایک اتنی بڑی تعداد، اس کے اپنے خوف خدا کا عالم
کیا بات،
کیا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا۔ ایک واقعہ ہے اس پر،
جی،
کہ وہ آپ ویرانے میں تھے تو اور بادل ایک سیاہ شکل میں ظاہر ہوا اور وہاں سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے حرام کو حلال، میں تم سے بہت خوش ہوں تو میں نے تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے کہا، تو وہ تعبد بڑی اور اس کے بعد جناب وہ چھٹ گئے غائب،
بادل چھٹ گئے۔
اب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ انہوں نے کہا جب اس نے کہا نا کہ حرام کو حلال کر دیا تو میں نے سوچا یہ میرے رب کی آواز نہیں،
اللہ۔
تو یوں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ آپ کی زندگی سے جنہوں نے فیضان پایا اور اب تک پا رہے ہیں، تو غوث پاک کی شان ان کے اوصاف دیکھنے ہوں
سبحان،
تو کسی قادری کو دیکھ لیجیے،
واہ واہ واہ،
اگر واقعی وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت کا عکس اس کی ذات میں ہوگا
سبحان،
وہ اتنا ہی درجے کی بلندی پر ہوگا، ورنہ غوث پاک تو وہ ہیں
کیا بات،
میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہو,
میں تو اچھا ہوں. اور اگر دیکھنا ہے تو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی سیرت کو دیکھ لیں. مدین چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت تقریباً اختتام کو ہے. کاش اب یہ نیت کر لیں, اپنا یہ ذہن بنا لیں, اپنے گھر والوں کو بھی ہم یہ ذہن دیں کہ ہم نے غوث پاک کی سیرت کو سنا, آپ کی سخاوت, آپ کا ایثار, آپ کا خوف خدا, آپ کی عبادت, آپ کا کردار, آپ کے اخلاق, آپ کی گفتار, لوگوں کی مدد کرنا, خیر خواہی, نصیحت, پیار, محبت. تو کیا ہم ان چیزوں کو اپنانے کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں؟ ہم اپنائیں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں, اپنے محلے کے ماحول کو اچھا بنائیں. اور یقیناً ہم سوچتے تو ہیں, کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے, مگر پھر کئی رکاوٹ آ جاتی ہوگی. تو دیکھیں, رکاوٹوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ آگے بڑھیں اور ایک اچھے ماحول کو اپنا لیجئے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں ملے گی تو یہ اچھے اوصاف اپنانے میں ہماری مدد ہوگی اور جو رکاوٹیں ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہوگی. کاش کہ ہمیں غوث پاک کا ایسا فیضان مل جائے کہ ہماری زبان سچ کی حامل ہو جائے, ہمارے اعضاء میں خوف خدا, خوف و خشیت ہو جائے, ہمیں نمازوں کی پابندی مل جائے, ہمیں تلاوت قرآن کا مزہ آئے اور ہم قرآن سیکھنے سکھانے والے ہو جائیں, لوگوں کی مدد کرنے والے ہو جائیں, غریبوں کی غم خواری کرنے والے بن جائیں, ہم لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے والے بن جائیں, اپنے مال کو لوگوں کے لیے پیش کرنے والے بن جائیں, زبان سے لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں, یا اپنے تعلقات کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایسی راہ بنانے والے بن جائے کہ ان کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے اور نیکی کا ایک راستہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت غوث پاک کا ہمیں فیضان عنایت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا.